www.dustquran.com.
واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ کر تین راتیں گزارتا ہے, اور یہ ہمارا چھوٹا سا مرکز ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے, جن کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا ہو اور ساری دنیا میں ان کو جانا آسان ہو, وہ اس مشقت والی جگہ پہ کس نسبت سے آئے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے اس کو اپنی سلیکشن کی امید ہے, یا اس کے پیچھے کوئی کرکٹ ٹیم کا وہ کپتان بننے کی کا چکر ہے؟ کیا نسبت ہے؟ اگر آپ غور کرو گے تو صرف یہاں ایک نسبت ہے, وہ دین کی ہے, کہ دین کی نسبت سے ارے پاس دین کی نسبت. تو یہ کتنی عظیم چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کراچی سے بائی روڈ سفر کیا اور یہاں پہنچے. اسی دین کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اذان کی آواز, اتنے نوجوان ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, کتنے ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, کتنے ہیں جو روز قرآن پڑھتے ہیں, کتنے ہیں جو ماں باپ کے سامنے بولتے نہیں, سر نہیں اٹھاتے, کتنے ہیں جو گانے نہیں سنتے, کتنے ہیں جو ننگی فلمیں نہیں دیکھتے, کتنے ہیں جو ننگے ناچ نہیں دیکھتے, کتنے نوجوان ہیں جو گالیاں نہیں دیتے. اگر ہم یہ ڈھونڈنے لگیں گے تو شاید اس سارے مجمع میں مشکل سے کوئی ایک دو ہمیں ایسے ملیں, باقی ہم سب ان گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزو, یہ دین کتنی عالی شان چیز ہے کہ جو اتنے مشہور آدمیوں میں بھی اتنی تواضع پیدا کر دیتا ہے, تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم نے 1996 میں کرکٹ والوں میں کام کرنا شروع کیا تھا. تبلیغ کا کام میں 1972 میں نے 4 مہینے لگائے. 27 اکتوبر 1971 میں 3 دن کے لیے نکلا, 3 دن ایک دوست لے کر گیا, وہاں سے میں نے 4 مہینے کر دیے. یہ وہ دور تھا جب تبلیغ والوں کو مسجدوں سے نکالنا, کافر کہنا, وہابی کہنا, گستاخ رسول کہنا, گالیاں دینا, یہ سارا کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے. میں نے اپنا بستر, مجھے وہ مولوی کی شکل آج بھی نہیں بھولتی, وہ مسجد میں کھڑا ہوں, میں ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا, تُسی وہابی آ گئے ہو, تُسی رسول نے کاف ہو, تُسی نبی نو نہیں مانتے ہو, اور مسجد میں کھڑے ہو کہ کیا کر رہا تھا, ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا. تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ چنگا عاشق رسول ہے, مسجد گالیاں کٹی جاتی, وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول, تُسی ہو وہابی گستاخ رسول. تو یہ کیسا عاشق ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر, مہمان ہیں, غریب ہیں, چاہے کافری کیوں نہ ہوں, گالی دینا تو اسلام میں جائز نہیں, کافر کو بھی چھ جائے کہ مسلمان. تو یہ دور میں نے دیکھا ہے, جس سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں. ایک گاؤں میں ہم گئے, رمضان کا مہینہ تھا, پیدل چل کے سفر, تھک کے پہنچے کچی پرانی مسجد, جس سے رکھے ہم نے اور سو گئے, اتنے تھکے ہوئے تھے, اوپر سے روزہ بھی تھا, نیند آ گئی. تھوڑے بعد آنکھ کھلی تو کوئی 7-8 نوجوان سنگے اچھے خداور, کسی کے ہاتھ میں ٹوکا, کسی کے ہاتھ میں پلہاڑی, کسی کے ہاتھ میں چھرا, دروازے میں کھڑے. ہمارا امیر بھی جاگ گیا تھا, میں بھی جاگ گیا, باقی سو گئے. تو ہمارا امیر کہنے لگا, بھائی تارے کی امیر دیکھو یہ کون ہے, ان کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس. میں کہ امیر صاحب لگتا ہے شہادت آئی, ویگ لو ٹوپے کوڑیاں نہ ہاتھ سے. تو میں نے کہا یار ساری گل تو سن لو, پچھے بائیں بٹ چڑھ جائے, سارے کو کوئی شہری کوئی عہد میں سوا کے بس کوئی شک ہو لیکن انصاف کی گل ہے پہلے تھوڑی گل سن لو اس کے بعد جو تھوڑا دل کرے کر چڑے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہوئے کی کریے سنیے کہ نہ سنیے تو ایک دو نے کہا پہلے سن تو لو کی آدھے تو کہاڑے ہاتھ میں چھرے ہاتھ میں ٹوکے بھی ہاتھ اور آ کر ایسے ہمارے سامنے بیٹھ گئے میں نے ان سے بات شروع کی تو میرے خیال میں 20-25 منٹ میں نے بات کی ہوگی تو ایک آدمی اٹھا کوہاڑی باہر پھینک کر رہا ہے دوسرا گیا چھرا پھینک کر رہا ہے تیسرا گیا ٹوکا پھینک کر رہا ہے چھری پھینک کر رہا ہے پھر بیٹھ کے سنتے رہے پھر رونا شروع کر دیا پھر کہنے گیا آج شام کا روزے کی افطاری تھوڑی ساڈے کو اسی کرم میں کہ پہلے تو ٹوکے گئے بیٹھے اگر سام کا مولوی آ کے وٹ چھڈو بھابی جی تو یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو یہ تبلیغ کا کام جو ہوتا ہے یہ میرے بھائیو غریبوں میں چلتا ہے اور آہستہ 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 ہر طبقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تبلیغ کے کام کے سچ ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ شاہد افریدی جیسے مشہور لوگ تبلیغ میں نکلے ہیں تبلیغ کے کام کے سچ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ غریب لوگ کام کرنے والے ہیں تبلیغ کے کام کا کام کرنے والا 90% طبقہ غریب لوگ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت دو بڑی سلطنت تھی ایک ایران کی ایک روم کی ان میں ٹکر ہوتی رہتی جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو نوشیروان حکمران تھا تو جس دن آپ پیدا ہوئے تو اس کے محل میں آگ جل رہی تھی پچھلے 1000 سال سے مسلسل جب سے ایران میں آتش کی پوجا تھی تو آگ ایک دم بجھ گئی اور اس کے محل کے 14 برج ٹوٹ کے زمین پر جا گئے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو محل بڑا طاقتور بنایا تھا تو یہ برج کیسے ٹوٹ گئے اتنے میں اس کے پادری نے آ کر بتایا کہ یہ آگ بجھ گئی وہ اور پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا ادھر ہمارے نبی پیدا ہوئے ادھر آگ بجھ گئی 14 کنگرے ٹوٹے ساری دنیا کے بت زمین پہ گرے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی کہ کائنات کا سردار آ گیا اور سردار کیسے آیا کہ کوئی عورت اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں اس دن مکے میں 10 بچے پیدا ہوئے 10 ان میں ایک ہمارے نبی ہیں ان کو لینے کے لیے بنو سعد کے قبیلے کی 9 عورتیں پہنچی ہیں 10ویں راستے میں تو 9 عورتوں نے ہر عورت نے آ کر پوچھا اس بچے کا لینے کا ارادہ کیا پتا چلا باپ ہی کوئی نہیں مر گیا ہے اس کا نا بھائی نا یتیم کو دودھ پلا کے ہمیں کون دے گا کوئی پیسہ چھوڑ دیا 9 بچے دوسرے لے کے چلی گئیں یہ یتیم بچہ پیچھے رہ گیا اب مائی حلیمہ آئی اس نے بھی آ کر پوچھا تو پتا چلا باپ مرا ہوا ہے تو وہ چھوڑ کے چلی گئی کہ نہیں میں نہیں لیتی یتیم کا بچہ سارا مکہ پھر کے دیکھا کوئی بچہ نہیں ملا سب بچے پہلے تقسیم ہو گئے تو یہ خامن اور میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں تو ابو کبشہ ان کے خامن کا نام ہے وہ کہتے ہیں حلیمہ ہم خالی ہاتھ جو واپس جائیں تو اچھا نہیں وہ یتیم بچہ لے لیں چلو ہمیں ثواب بھی ملے گا تو جا تو لے آ کوئی بات نہیں یتیم صحیح تو کائنات میں تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ دنیا کے بت زمین پر گر رہے ہیں بادشاہوں کے تخت الٹ رہے ہیں اور 1000 سال کی آگ بجھ رہی ہے اور نوشیروان کے محل کے 14 برج ٹوٹ رہے ہیں اور ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دے رہی ہیں اور دیکھنے میں یہ ہو رہا ہے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں تو اماں حلیمہ واپس گئی دوبارہ کہنے لگی اچھا بہنیں میں تیرے یتیم کو بھی لے جاتی ہوں کوئی نہیں کچھ نہ ملا تو اجر صحیح حضرت آمنہ نے فرمایا ہے تو یہ یتیم پر تو دیکھ لے گی یہ کتنی برکتوں والا بچہ ہے. جو ہی حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا تو بھوک کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ ختم تھا, جو ہی گود میں لیا دونوں چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگا اور باہر گرنے لگا, کپرا کپرا باہر گرنے لگا. جو ہی گود میں آئے چھاتیاں بھر گئیں, دودھ پلایا ایک چھاتی سے دوسری چھاتی سے پلانے لگی تو منہ بند کر لیا کہ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا اور بھی دودھ پیتا تھا, اس کی خاطر بچپن سے پہلے دن سے اللہ نے انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑایا. نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے, 40 سال کے بعد اعلان ہوتا ہے, وہ زمین آسمان کے بننے سے پہلے نبی بن چکا ہوتا ہے, اعلان اپنے وقت پر جا کر ہوتا ہے. تو دیکھنے میں آپ ایسے یتیم پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر بڑے بڑے بادشاہوں کے محل گر رہے ہیں, پھر آپ پروان چڑھے ہیں, آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, تو اس وقت یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور ان کی فکر و پرویز نے رومن سلطنت کو ختم کر دیا. پھر روم کے بادشاہ نے پلٹ کے حملہ کیا اور ایرانی لشکر کو شکست دی اور تاریخی شکست دی اور سارے عالم میں اس کی دھوم مچی. تو اس نے منت مانی تھی, اگر میں نے ایران کو شکست دی تو میں فنس ایک شہر ہے وہاں سے پیدل آؤں گا بیت المقدس, کیونکہ ایرانی ان کی صلیب اٹھا کر لے گئے تھے. تو اس نے کہا تھا صلیب آ کے لٹکاؤں گا اور پیدل آؤں گا. اب یہ بادشاہ اس وقت پوری دنیا کا فاتح عالم ہے, فاتح عالم, اور ایران کی حکومت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے اور روم کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ پیدل لاکھوں کے لشکر کے ساتھ فلسطین پہنچا, بیت المقدس پہنچا, صلیب کو لٹکایا اور عین اس وقت اللہ کے نبی کا خط دہی قلبی لے کر پہنچے, اسلم تسلم, میں محمد رسول اللہ تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں, ایمان لیا کامیاب ہو جا. وہ حیران پریشان ہو گئے کہ ساری دنیا کے بادشاہ کو عرب سے ایک آدمی اٹھ کے خط لکھتا ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا. تو کہنے لگا پتا کرو کوئی یہاں عرب کا قافلہ ہے. تو قدرتی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ وہاں موجود تھا. تو بادشاہ نے ان کو بلوایا, کہنے لگا تم میں اس نبی کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں. کہ تم آگے آ جاؤ, باقیوں کو پیچھے کھڑا کیا. پھر کہنے لگا میں اس سے سوال کروں گا, یہ جواب دے گا, اگر یہ جھوٹ بولے تو تم مجھے بتانا یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان کہنے لگے اگر جھوٹ بولنا اگر ذلت نہ ہوتا تو آج کے دن میں جھوٹ ضرور بولتا. کافر ہو کر بھی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, ہم مسلمان ہو کر بھی سچ نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی. تو اس نے اپنے ترجمان سے پوچھا اس سے کہو وہ جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا سب سے عالی خاندان. تو کہنے لگا بے شک نبی عالی خاندان میں سے ہوتے. پھر کہنے لگا اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے خاندان میں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے, کوئی بادشاہ ہوا ہے اس کے خاندان میں؟ کہا نہیں. اس کی ماننے والے غریب لوگ ہیں کہ مالدار؟ کہا غریب. اس کے ماننے والے نوجوان ہیں کہ بوڑھے؟ کہا نوجوان. اس کے ماننے والے تکلیفوں سے گھبرا کر چھوڑ جاتے ہیں کہ پکے رہتے ہیں؟ گپ پکے رہتے ہیں. وہ کہنے لگا اس کا کبھی جھوٹ ثابت ہے؟ کہا نہیں. کبھی بد عہدی ثابت ہے؟ کہا نہیں. کبھی لڑائی ہوئی؟ کہاں ہوئی. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے. کب وہ کیا تبلیغ کرتا ہے؟ سب اس سے پیار نے کہا لا الہ الا اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے, نماز کی دعوت دیتا ہے, رشتہ داروں سے حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے اور سخاوت کی دعوت دیتا ہے اور درگزر کی دعوت دیتا ہے. تو روم کا بادشاہ یہ سنتا رہا. پھر اب وہ بولا کہ میں نے تم سے پوچھا اس کا نسب کیسا ہے؟ تم نے کہا بڑا عالی نسب ہے، نبی ہمیشہ عالی خاندان ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ تم نے کہا نہیں. تو میں نے کہا اگر کوئی اس کا خاندان میں بادشاہ ہوتا تو شاید یہ بادشاہی کے لالچ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی کوئی بات نہیں. میں نے کہا کوئی نبی تو نہیں گزرا؟ تم نے کہا نہیں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ بھی اپنے باپ دادے کی نبوت لینا چاہتا ہے، وہ بات بھی نہیں. میں نے پوچھا نوجوان زیادہ ہیں کہ بوڑھے؟ تم نے کہا نوجوان. بے شک نبیوں کی بات پر لبیک کہنے والا مجمع نوجوانوں کا زیادہ ہوتا ہے. پھر میں نے پوچھا غریب زیادہ ہیں کہ امیر؟ تو تم نے کہا غریب، جس پر میں نے یہ بات شروع کی کہ شاید فریدی کا تبلیغ میں آنا تبلیغ کے سچ ہونے کی علامت نہیں ہے، غریب لوگوں کا تبلیغ میں دھکے کھانا یہ تبلیغ کے سچ ہونے کی علامت ہے. کہ ایک بے شمار غریب طبقہ ہے جن کو ایک وقت کی ملتی اور دوسرے وقت کی ملتی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی راہوں میں پیدل بھی چل رہے ہیں، سال سال بھی چل رہے ہیں، 4 مہینے بھی چل رہے ہیں. تو کیسر نے کہا میں نے تم سے پوچھا غریب لوگ زیادہ ہیں امیر؟ تو تم نے کہا غریب لوگ. تو بے شک نبیوں کی ماننے والے غریب لوگ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ اس کے ماننے والے روز بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ تکلیفوں کی وجہ سے کسی نے کلمہ تو نہیں چھوڑا؟ تم نے کہا نہیں، اور پکے ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کی نشانی ہے، جتنا تکلیف آئے اتنا پکا ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا اس کا کبھی کوئی جھوٹ؟ تو تم نے کہا نہیں. تو جو آدمی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ پھر میں نے تم سے پوچھا وعدہ؟ تو تم نے کہا کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. تو جو وعدہ خلافی نہ کرے یہ بھی نبوت کی شان ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا لڑائی کیسی ہے؟ تو تم نے کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی ہمیشہ پتہ نہیں پاتا، نبی کو کبھی شکست ہوتی ہے کبھی فتح پاتا ہے، تاکہ کچا پکا الگ ہو جائے. پھر میں نے تم سے پوچھا وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ تو تم نے کہا توحید کی اور امانت کی، صلہ رحمی کی، یہی نبیوں کی تعلیم ہے. اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو ان قریب وہ میری سلطنت کا بھی مالک بن جائے گا. حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندے میں بھوک کی وجہ سے، اور دعوت پہنچی ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو، تو وہ کہنے لگا وہ میری اس دھرتی کے مالک بنیں گے. پھر اس نے بڑے پادری کو بلایا، بڑے پادری کو، اور کہنے لگا یہ خط آیا ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ وہی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، یہ آخری نبی ہے، میں تو ایمان لاتا ہوں. تو کیسر نے کہا اگر میں ایمان لاؤں تو میرا ملک جاتا ہے. وہ کہنے لگا میں تو ایمان لایا اور میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا. کیسر نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، میری حکومت جاتی ہے، لیکن میں ایک ٹرائی کرتا ہوں. تو اس نے اپنے سارے بڑے بڑے سردار ایک بڑے ہال میں جمع کیے اور ہال کے دروازے بند کرا دیے. خود ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا جہاں اس پر حملہ نہ ہو سکے. تو کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں بھی پتہ ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری، جس پر جا کر دین مکمل ہوگا. اگر تم اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، اور اپنی دنیا کو سلامت رکھنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بھی، تو یہ نبی آ چکا ہے، اسے ایمان لاؤ. تو ایک دم وہ سارے غصے سے کھڑے ہوئے، اس کی طرف دوڑے تو وہ تو اوپر تھا، وہاں تو پہنچ نہیں سکے، دروازوں کی طرف بھاگے، آگے دروازے بند تھے تو ان کو ٹکرے مارنے لگے. تو کیسر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو کہنا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے سچے ہو اور اپنے دین پر کتنے پکے ہو، مجھے پتا چل گیا تم سارے اپنے دین پر پکے ہو، میں تو تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا. تو وہ سارے اس کے سجدے میں پڑ گئے. تو وہ اپنے چند دن کے ملک پر برباد ہو گیا، اور وہ جو بڑا پادری تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے واعظ کہنا چھوڑ دیا، اتوار کو واعظ کرتا تھا. ایک دو اتوار گزرے تو اس کے عوام نے کہا تم بات کرنے کیوں نہیں آتے؟ کہ میری طبیعت خراب ہے. وہ کہ نہیں نہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب سے وہ آیا ہے عرب کا بدو تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تو ہمارے سامنے آ کر بتا اصل کتنا کیا ہے. اچھا میں اگلے اتوار آؤں گا. تو اگلے اتوار انہوں نے سفید پوشاک پہنی, سفید کپڑے پہنے اور اپنی بالکونی میں آ کر کھڑے ہوئے سامنے سارا مجمع. کہنے لوگو تم سب گواہ ہو, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جب یہ کہا تو سارا مجمع اوپر چڑھ گیا اور اس کو مار 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 اسے موقع پر ہی ختم کر دیا. وہ مر رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے, وہ تو چلے گئے جنت میں. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ دعوت کی محنت کی سچائی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے غریب لوگ ہیں جو پیڑ پہ پتھر باندھ کے چل رہے ہیں, اور جو پاپوں سے چل رہے ہیں, اور جو زر زر کی ٹھوکریں کھا کے چل رہے ہیں. میرے ساتھ دیر اسماعیل خان کا ایک بابا خدا بخش تھا, میں 4 مہینے لگا رہا تھا, وہ 1 مہینہ لگا رہا تھا. تو میں نے ایک دن کہا بابا خدا بخش تبلیغ میں یا چلا ہوتا ہے, یہ 3 چلے تو 1 مہینہ کیوں لگا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا بیٹا یہ تم جماعت میں روٹی کھاتے ہو, میں اتنا غریب ہوں کہ مجھے یہ روٹی گھر میں نصیب نہیں ہے. اور ہم جب میں اس یہ ہمارا ادھر بارڈر کا سفر تھا, بارڈر کا علاقہ تھا, تو ہماری روٹی کیسی ہوتی تھی, ایک دن کا سالن پکا ہوا 2-2 دن ہم کھاتے تھے, اور ایک سیر آلو ہوتا تھا اور اس میں 5 سیر پانی ہوتا تھا, یہ ہمارا سالن ہوتا تھا. اور ایک وقت روٹی پکا کے 2-2 ٹائم وہی روٹی کھاتے تھے. وہ کہنے کا بیٹا میں اتنا غریب ہوں کہ میں یہ روٹی بھی اپنے گھر نہیں کھا سکتا, لیکن مجھے شوق تھا میں اللہ کی راہ میں نکلوں, میں چھولے بیچتا ہوں, میں 4 آنے روز جوڑتا رہا, 4 آنے. اور اس نے مجھے مدت بتائی 1 سال کے 2 سال, میں 4 آنے جوڑتا رہا جوڑتا رہا جوڑتا رہا. پھر میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, میرا بیٹا کوئی نہیں, میری 4 بیٹیاں ہیں, تو میں نے آدھے پیسے بیوی کو دیے اور آدھے پیسوں کے ساتھ میں آیا ہوں جماعت میں. تو یہ اتنا ہی ہے کہ اس میں میرا 1 مہینہ لگ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں لگ سکتا. اور مجھے یاد ہے وہ مہینے کا جو میرا سفر تھا, آنے جانے کا کرایہ ڈال کے 27 روپے میں پورا مہینے کا سفر ہوا تھا. ہم رائمنڈ سے چلے تھے دیپال پور تک, تو ٹوٹل 27 روپے خرچ ہوا تھا, اور ہماری کوئی دعوت نہیں ہوئی. اس 1 مہینے میں شاید 2 دفعہ کسی نے ہمارا کھانا کیا ہوگا, ورنہ اکثر علاقہ تھا ہمارے بھائیوں کا جو تبلیغ کو جانتے نہیں تھے. وہ کبھی بھابھی کہتے, کبھی کافر کہتے, کبھی غصہ آ کر رسول کہتے, مسجدوں سے نکال دیتے, گالیاں دیتے, پتھر مارتے, ٹوکے چھریاں لے کے آ جاتے. تو اس غربت کے ساتھ اس نے وہ 1 مہینہ لگایا. تو میرے بھائیو, میرے عزیزو, میں صرف آپ کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ اتنا مشہور آدمی تمہارے چھوٹی سی جگہ پہ جو آیا ہے, اس نسبت پہ آپ بھی غور کرو, اس پہ آپ بھی غور کرو. وہ آپ کی بھی ضرورت ہے, وہ آپ کی بھی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا, ہم نے 1996 میں کرکٹ والوں میں کام کرنا شروع کیا, تو شہرت آدمی کو متکبر کر لے گا, چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو, سوائے اس کے جس پہ اللہ کا فضل ہو, سوائے اس کے جس پہ اللہ کا فضل ہو. تو ہمارے ساتھیوں نے اتنی گشتیں کی, اتنا پیچھے کرنا, خود مجھے پسند تو یاد نہیں, یہ سارے گئے ہوئے تھے بنگلہ دیش. تو یہ وہاں شیرٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو میں ان کو وہاں ان کے پیچھے گیا تھا گشت کرنے. اس وقت اس کی داڑھی نہیں تھی, بالکل نہیں شیر تھا, تو یہ ہمارے قریب ہی نہیں آیا, کمی کترا کے نکل گیا. تو وہ صحیح بتا رہا ہوں, اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. تو میں انتظام کے کمرے میں پہنچا, تو اس نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ساتھیوں کو, تو 3-4 اکٹھے ہوئے تھے. تو سعید تھا, مشتاق تھا, اور ایک آدھ کوئی اور تھا. ان سے ہم نے تھوڑی سی بات کی, لیکن جب آدمی پر شہرت ہوتی ہے تو وہ ایسے آسانی سے بات سنا نہیں کرتا ہے. لیکن سچائی ایک ایسی طاقت ہے جو ہر پتھر کو بھی چیر کر اندر میں اتر جاتی ہے. میں صرف آپ کو صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ اتنا نوجوان ماشاءاللہ سب کھایا ہوا ہے, بڑے شوق سے اس کو ملنے دیکھنے, تو تم اس طرف سوچو کہ وہ کیا نسبت ہے جس وجہ سے میاں شنو کے مرکز میں شاہد آ جائے اور رئیس آباد کی چھوٹی سی بستی میں سارے جمیل کے بلانے پر آ جائے. یہ دین کی عظمت اور دین کی نسبت اور دین کی قدر ہے. یہ آپ بھی اپنے اندر میں پیدا کر لو. میں آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, میرے عزیز ہو, میرے علاقے کے ہو, میرے دیش کے ہو, میری جگہ کے ہو, میری مٹی کے ہو, اور اللہ کی قسم میں آپ کی خیر خائی میں بول رہا ہوں. اور آپ ہی کی محبت میں بلایا کہ چلو اس کی وجہ سے ایسا نوجوان طبقہ مسجد میں آئے گا جو آنے کے لیے تیار ہی نہیں, مسجد میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں, لیکن یہ کھیل لوگوں میں مقبول ہے, جو اچھا کھیلتا ہے اس کی وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس بہانے تم آؤ گے ضرور, چلو ہم تمہیں اپنی بات کو سنا لیں گے, تمہیں یہ پیغام دے دیں گے کہ میرے عزیزو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے. اللہ اس کے رسول کی غلامی سیکھو, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سیکھو. یہ عزت کا راستہ ہے, یہ بلندی کا راستہ ہے, یہ کامیابی کا راستہ ہے. باقی ہر عزت خواب میں مل جاتی ہے, ہر شہرت مٹ جاتی ہے, اور ہر چیز کو موت فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, وَإِنْ قَطَعَتْ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ مِنَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ. جب لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں تو قبر کے اوپر میلے ہوں یا ٹھیلے ہوں, اندر والوں کو اس سے کیا بہت رہ جاتی ہے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو وہ وقت جہاں ہمارے ہر چیز ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی, وہاں عمل ہمارے کام آئے گا. جہاں نہ عزت کام آتی ہے, نہ شہرت کام آتی ہے, نہ کسی کی زمین کام آئے گی, نہ کسی کا مال کام آئے گا. وہ وقت ہے جب آدمی کو قبر میں ڈالا جا رہا ہو. اس وقت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں موت تک کی مہلت دی ہے, مہلت موت تک کا وقت دیا ہے. اللہ کا فضل ہے, جب سے تبلیغ کا کام ان میں شروع ہوا تو با جماعت نمازیں شروع ہو گئی. یہ آئے ہوئے تھے فیصل آباد تو میں ان سے ملنے گیا, تو انہوں نے پورا ایک کمرہ لیا ہوا تھا جہاں با جماعت نماز ہوتی تھی. اور میں نے انتظام سے پوچھا کہ بھائی نمازوں کا کیا حال ہے, تو اس نے بتایا کہ پہلے تو چار نمازیں ہم با جماعت پڑھتے تھے, جب سے یوسف مسلمان ہوا ہے اب فجر بھی با جماعت ہوتی کہ وہ سب کو اٹھاتا ہے, سب کو اٹھاتا ہے. اور یوسف جب یوسف تین سال مجھ سے آ کے ملتا رہا, پھر اس کو لے کے آتا تھا ملاتا تھا, آتا تھا ملاتا تھا, دھیان میں بٹھا دینا, پیچھے بٹھا دینا, چلتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا. پھر اس نے اپنے اسلام کو چھپایا کہ جب تک بیوی مسلمان نہ ہو جائے اس کو چھپائے رکھا چھپائے رکھا. اسے کہنے لگا وہ کراس بنانا میری مجبوری ہے ابھی, تو میں کیا کروں, وہ جو چھکا لگاتا تھا چوکا لگاتا تھا, تو کراس میں کیا کروں, نہ بناؤں گا تو میرا پتہ چل جائے گا, اور بناؤں تو میرا دین اجازت نہیں دے, اور میں بھی چھپانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تم مکھی اڑانے کی نیت کر لیا کرو, کہ میں مکھی اڑائی تو کراس بھی بن جائے, تیری نیت بھی ٹھیک رہے گی, میں تو مکھی اڑائی ہوں. کیونکہ مناسب موقع پر اس کو ظاہر کرنا بھی حکمت دین ہے. مکے میں آپ کہتے تھے اسلام چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ, جب موقع ہوگا پھر ظاہر کریں گے. یہ بزدلی نہیں ہے, یہ حکمت ہے, حکمت. تو جب اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنے آپ ظاہر کر دیا. تو پھر مجھے خیال تھا کہ یہ داڑھی نہیں رکھے گا اور نماز میں نہیں پڑھے گا, غفلت ہوگا, لیکن میں نے دیکھا اس نے نماز شروع کر دی. پھر میری ایک لاہور میں ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی, پھر چند دن بعد دیکھا تو پوری ہوئی پڑی. تو اس میں اتنا ایمانی ماشاءاللہ طاقت پیدا ہوئی کہ انضمام نے کہا کہ مسلمان ہوا ہے یہ فجر کی نماز پہ سب کو اٹھاتا ہے, اور ہماری فجر کی با جماعت ہوتی ہے. جنور انضمام مشتاق سلیم ملک, انہوں نے 2001 میں میرے ساتھ پہلی دفعہ 3 دن لگائے. تو میں نے ان سے پوچھا, خانپور میں ہم اکٹھے تھے, میں نے پوچھا کہ کیا فائدہ ہوا, 3 دن کے بعد جب یہ واپس جا رہے تھے میں نے کہا کیا فائدہ ہوا, تو وہ کہنے لگے جی شوق بدل گئے, شوق پہلے شوق تھا کوئی ریکارڈ قائم کریں کرکٹ میں، اب یہ شوق لگ گیا کہ اللہ بخشش کر دے اور جنت مل جائے اور دوزخ سے بچ جائے۔ سعید نے کہا کہ پاکستانی نوجوان کی طرح میرے بھی خواب تھے عزت، دولت، شہرت۔ جس نوجوان کے اندر جھانک کے دیکھو یہ تین بت ہر ایک کے اندر پڑے ہیں، جس بوڑھے کے اندر جھانک کے دیکھو تین چیزیں اندر پڑی ہیں، عزت بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت۔ وہ کہنے لگا میرا نصیب تھا کہ صرف 22 سال کی عمر میں مجھے عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی 22 سال کا، لیکن ان تینوں چیزوں کو پا لینے کے بعد بھی میرا دل بے سکون اور پریشان، تو پھر میرے اندر کچھ سوال تھا، اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت اور شہرت ہے وہ تو میں لے چکا ہوں، تو جب میں لے چکا ہوں تو اب میں پریشان کیوں، پھر میرے اندر بے قراری کیوں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ مقصد کوئی اور ہے، کیا اس کا پتہ نہیں تھا؟ تو کیا وہ آپ صحیح نے بتایا کہ یہ مطلب یہ کہتے ہیں بھائی مشتاق جو ٹیم میں نہیں ہے لیکن ادھر وہاں انگلینڈ میں ہر سال کھیلنے جاتے ہیں، وہ جو اسپنر تھے ان کو کسی نے میرے بیان کی کیسٹ دی کہ آپ یہ سن لیں۔ وہ کہنے کا ایک ہفتہ تو میری گاڑی میں پڑی رہی، میں کیا سننا، ایک ہفتے کے بعد مجھے خیال آیا ایک آدمی مجھے دیکھ کر گیا میں سن لوں، تو میں نے لگائی تھوڑی دیر میں بے دھیانی میں سنتا رہا، پھر میری توجہ ہوئی، پھر میں نے پوری سنی، تو میں نے اپنے بریف کیس میں ڈال لی اور ہماری جماعت جا رہی تھی پینی ڈارڈ ویسٹ انڈیز، وہ میں ساتھ لے گیا۔ وہاں میں نے ایک دن کمرے میں سعید انور کو، وسیم اکرم کو، انضمام کو بلا کر اندر سے بند کر دیا کمرہ، انہوں نے کہا بیٹھ کے یہ پہلے سن لو پھر تو میں کمرے سے نکالوں گا۔ تو پھر وہ جو سب نے سنی تو وہاں ہماری نمازیں با جماعت ہونے لگے، یہ پہلی دفعہ جو تبدیلی آئی اذان کے ساتھ با جماعت نمازیں ہونے لگی۔ اور پہلے بین میں گانے چلتے تھے، پھر تلاوت چلنے لگی، پھر بیان چلنے لگا۔ اس وقت ان کا مینیجر ایک شرابی سدا بریگیڈیئر، وہ کہتا گانے لگاؤ، یہ کہتے بیان چلے گا، گانے نہیں چلیں گے۔ ترجیحات کیسے بدلتی ہیں، ذوق اور شوق کیسے بدلتے ہیں، رات نافرمانی میں گزرنے کی بجائے رات کمرے میں گزرنے لگی، قرآن کی تلاوت میں گزرنے لگی، اللہ کی کتاب میں گزرنے لگی۔ تو تین دن لگانے کے بعد پتا چلا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب میں اس کی 1997 میں پہلی ملاقات ہوئی، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس زندگی کو خوابوں میں سوچتا ہے ایسے ہوتا، ایسے ہوتا، ایسے ہوتا، وہ زندگی میرے پاس ویسے موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے درد ہے دائیں گھٹنے میں اور تو دوائی لگا رہا ہے بائیں گھٹنے پر، درد ہے تیری روح میں اور تو علاج کر رہا ہے نفس کا، موسیقی نفس کی غذا، موسیقی نفس کی لذت، عورت نفس کی لذت، شراب نفس کی لذت، اور روح کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور دکھ درد کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ روح میں پیدا ہوتی ہے، راحت جو پیدا ہوتی ہے روح میں پیدا ہوتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی۔ تو تم اپنی جسم کو لذت دے رہے ہو، روح کو نہیں دے رہے ہو، جس نے روح کو لذت ملے گی وہ خوش ہو جائے گی، تم اللہ سے تعلق بنا لو۔ تو جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا تو مجھے اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب میں بالاکوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جس راحت کو میں ڈھونڈ کر کرتا تھا وہ آج مجھے نصیب ہو گئی، اور مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ تو میرے عزیزو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس نوجوان سے عبرت حاصل کرو کہ یہ اتنی شہرت پر اس توازو تک پہنچا، اتنی شہرت پر مسجد تک پہنچا، ذریعہ یہ دعوت کی مبارک محنت بنی ہے۔ تو کم از کم آپ سارا مجمع جو آئے ہوئے ہو 5 وقت نماز کی نیت تو لے کر جاؤ۔
کیوں بھائی؟
کیا کہہ رہا؟ کیوں بھائی؟ کم از کم اتنا تو عبرت لو۔ میں نے آپ کو بتایا نا، دنیا کی شہرت آدمی دین کی شہرت متکبر بنا دیتی ہے، دنیا کی شہرت تو فرعون بنا دیتی ہے، حالانکہ دین کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی طبیعت میں عجب آ جاتا ہے، اور جہاں وہ ہی دنیا وہاں تو انسان فرعون بن جاتا ہے، لیکن یہ ساری شہرت کے باوجود ایک نوجوان ایک چھوٹے سے علاقے کی مسجد میں آئے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے، اس کی تواضع کی علامت، پھر وہ قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کو نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی محنت ہوئی ہے، کوئی کام ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں میگرنٹ گیا ہوں کچھ دن پہلے، انتظام وہاں چلا پورا کر رہا تھا، میں نے بھی ہفتہ ان کے ساتھ گزارا، تو وہ اس نے چیلا وہاں لگایا، اور لگ بھگ سے بڑے نوجوان لوگ اس کی وجہ سے بھی مسجدوں میں آئے، اور جہاں وہ جاتے تھے مسجد بھر جاتی، اور ایسے جیسے آپ لوگ شوق سے اکٹھے ہوئے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ شوق سے چاروں طرف سے نوجوان ماشاء اللہ آتے تھے، اور اس کی بات ہوتی تھی۔ ایسے جنید جمشید گیا تو پہلے وہ گانا گانے جایا کرتا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا، دو سال پہلے لندن میں میرے سے ملاقات ہوئی، وہ جماعت میں گیا تھا، میں بیٹھ گیا تھا، مولک صاحب میں یہاں گانا گانے آیا کرتا تھا، آج میں اللہ کا نام لے کر آیا ہوں، پہلے میرا پروگرام ہوتا تھا کلب میں، آج میری بات ہوتی ہے مسجد میں، یہ تبلیغ کے کام کی عظمت اور برکت ہے۔ میں آپ سب نوجوانوں کو، بھائیوں کو اس کام کے تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغ کا کام بڑی عظمت اور خیروں کا کام ہے، آپ برائے مہربانی ایک تو اس کے لیے وقت دو، آپ کو نفع ہوگا۔ یہ نوجوان اتنی مصروفیت، جتنی بھاگ دوڑ کے بعد بھی انہوں نے نمازوں کو پکڑ لیا، نمازیں نہیں چھوڑتی، تلاوت نہیں چھوڑتی، اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا شروع کر دیا، گناہوں والی زندگی سے نکال لیا، نافرمانی سے نکال لیا، جبکہ چاروں طرف ان کے غفلت کا ماحول، نافرمانی کا ماحول، گناہوں کا ماحول، اور اس میں یہ اللہ سے ڈر کر چلیں۔ تو یہ آپ سب کے لیے پیغام ہے، آپ سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکانا ہے، اور ہمیں بھی اللہ رسول کی پسندیدہ زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ تو اس سارے مجمے سے کم از کم درجہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی نیت کر کے سارے جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، کرتے ہو نا سارے نیت؟ یہ تو ہو گیا اللہ سے معاملہ، ایک ہے بندوں سے معاملہ، کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی عزت اور عظمت اور احترام لے کر جاؤ، اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کی سارے ثواب لے کر جاؤ، بڑے چھوٹے کے سامنے احترام سے بولنا سیکھو، اپنی زبان کو گالی اور جھوٹ اور غیبت سے پاک کرو، کسی کو گالی مت دو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی برائی نہ کرو، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناؤ، ان کی خدمت کر کے، ان کی دعا لے کر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو اس نے پوچھا سائل نے کہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو میاں چنو ہو تو لمبا ہو، عبد الحکیموں کا چکو ہو، ماں ہر جگہ ذلیل ہے، ہر جگہ ذلیل ہے، 99% اولادیں نافرمان ہیں، اور ان کو ماؤں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، اور باپ سے بولنے کا طریقہ نہیں ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، آخرت بھی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو ایک یہ، دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے گھروں میں میٹھا بول زندہ کرو، بیوی ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی سے حسن سلوک رکھو، اس کے اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی حدود الگ ہیں، بیوی کے الگ ہیں، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو، چونکہ ہمارے پاس شریعت کا علم ہے نہیں، بعض لوگ ماں باپ کے پیچھے لگ کے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ شریعت نے دونوں کا حق کی حد بنائی ہے، بیوی کو عزت دو، احترام دو، اس کا حق دو، ماں باپ کو عزت دو، احترام دو، ان کا حق دو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو ذلیل نہ کرو۔ یہ اخلاق کا دین ہے، یہ گھر کا دین ہے، یہ رہن سہن کا دین ہے. اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک پوری زندگی ہے جس کو میں دو چیزوں میں بیان کر رہا ہوں. ایک عبادت ہے جس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے, کہ میں نے بھی آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. یہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز ہے, نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر. دوسری چیز جو مجھے اللہ کے بندوں میں سرخرو کرے گی وہ میری زبان کا میٹھا بول ہے اور وہ خدمت. آپ اکثر ماشاءاللہ نوجوان ہو, اللہ کرے آپ کے ماں باپ سلامت ہوں اور زندہ ہوں. آپ ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لو. ماں باپ کی دعا آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ بن جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا, یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پلان کسائی تیرا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی میرا ساتھی کیوں بن گیا. اس کو دیکھنے گئے تو ایک کسائی عام کسائیوں کی طرح گوشت بیچ رہا. جب شام ہو گئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا, گھر چل دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے. جب یہ گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت چاہی, میں آ جاؤں تیرے ساتھ. اس نے پہچانا نہیں, کہا آ جاؤں. اس نے وہ گوٹیاں بنا کر ہانڈی چڑھا دی, پھر آٹا گوندھنے بیٹھ گیا, پھر اس نے سالن پکایا, پھر روٹی پکائی, پھر اس کو تھالی میں رکھا اور ایک بوڑھی عورت ایسے کر کے لیٹ گئی. اس نے اس کو اما اما کر کے اٹھایا اور الٹے ہاتھ کا سہارا دیا کندھے کا اور سیدھے ہاتھ کے نوالے بنا کے کھلاتا رہا. جب اس نے یوں سر ہلایا لگن میری بات, تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اور اس کو چار پائی سرانے کے دوبارہ لٹانے لگا تو وہ کچھ بڑ بڑ کرنے لگی, بولنے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا, کسائی سے, کہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے. میں جب صبح کام پہ جاتا ہوں اس کا سارے کام کر کے جاتا ہوں, خدمت کر کے جاتا ہوں, کھانا کھلا کے جاتا ہوں, ہر چیز چھٹ کر کے جاتا ہوں. جب میں واپس آتا ہوں تو پہلے اپنی ماں کا کی روٹی پکاتا ہوں, کھانا کھلاتا ہوں, خدمت کرتا ہوں, پھر میں اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہوں. نہ بچوں کو بھولا ہے ماں کی وجہ سے, نہ ماں کو بھولا ہے بچوں کی وجہ سے. اعتدال کا نام اسلام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اسے لٹا رہا تھا. وہ کہنے لگا, جی کیا بتاؤں, ماں جو ہوئی ماں, میں بھی جدہ خدمت کرا کے شروع ہو جان جی, اللہ تعالیٰ جنت موسیٰ کا ساتھ دے لے. بھلا میں کتنے تھے, موسیٰ کتنے, میں تھا قصائی جو نبی. تو ماں ایک ایسی چیز ہے جو قصائی کو نبی کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے. یہ ماں آج کل بڑی ذلیل ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو ماں کا مقام نہ کسی نے بتایا ہے, نہ پڑھایا, نہ سکول بتائے, نہ کمپیوٹر بتائے, نہ یہ رات کے پروگرام بتائے, نہ انٹرنیٹ بتائے. تو لہٰذا مائیں ذلیل ہیں, باپ بھی تھکے کھاتے ہیں. تو میں یہ دوسری بات یہ کروں گا, اکثر نوجوان مجمعایا ہوا ہے, کہ میرے عزیزوں اپنی زبان کا بول میٹھا کرو, اپنے ماں باپ کی عظمت دل میں لو, اپنے بڑے بھائی کو بھی باپ کا مقام دو, کسی سے لڑے ہو صلح کر لو, کوئی روٹھا ہو اس کو جا کے منا لو. تمہارا یہ عمل تمہاری ساری رات کی تہجد سے بھی بڑا ہوگا, اور سارے دن کے نفلوں سے بھی بڑا ہوگا, اور سارے دن کی تلاوت سے بھی تمہیں اونچا مقام دلائے گا. کہ روٹھے ہوئے کو جا کے خود منا لو, معافی مانگنے میں پہل کر لو تو تمہارا درجہ بڑا ہے. امام حسن اور حسین میں دونوں بھائیوں میں کسی بات پہ تکرار ہو گیا تو ایک شخص نے امام حسین سے کہا, تو چھوٹا ہے, جا بھائی سے معافی مانگ. انہوں نے کہا, اللہ کی قسم مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں, میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے, لیکن اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور اس کا چھوٹا ہو جائے گا, اور وہ بڑا ہے میں اسے جنت میں بھی بڑا دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا, اپنے آگے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا, میں اس لیے نہیں معافی مانگ رہا. تو امام حسن کو پتا چلا تو وہ خود بھاگے ہوئے آئے اور آ کر اپنے بھائی سے مل کر گلے لگا لیا کہ کیا کس ادب کے ساتھ, کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات رکھی اور کیسے امام حسن نے اس بات کو قبول فرمایا. تو کھٹ پٹ تو بڑے بڑوں میں ہو جاتی ہے, لیکن عظمت اس کو حاصل ہوگی جو پہل کرے گا, جو پہل کرے گا اسے عظمت حاصل ہوگی. پھر ایک دفعہ حضرت علی کی دوسری بیوی نے کھانا پیا, فاطمہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوسری شادیاں تھیں اس میں فاطمہ نے کھانا پیا. ان کے ایک بیٹے ہیں محمد, وہ بڑے مشہور ہونے امام محمد بن حنفی. ان کا امام حسن کا کسی بات سے تکرار ہو گیا تو انہوں نے امام حسن کو لکھا کہ میں حنفیہ کا بیٹا ہوں, اور تو فاطمہ کا بیٹا ہے. جیسے جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں بن سکتی, میں بھی تیرے جیسا نہیں بن سکتا. میں حنفیہ کا بیٹا ہو کر اگر تیرے پاس معافی مانگنے آ گیا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا, تیرا چھوٹا ہو جائے گا. میرا دل نہیں چاہتا کہ فاطمہ کے بیٹے کا مرتبہ چھوٹا ہو اور حنفیہ کے بیٹے کا مرتبہ بڑا ہو. لہذا جب میرا خط ملے تو مجھے آ کر منا لے اور پہل کر لے معافی مانگنے میں. امام حسن نے جب بھائی کا خط پڑھا تو نہ سر پہ ٹوپی پہنی نہ جوتا پہنا, ایسے ہی ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور جا کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا. تو میرے بھائی یہ بھی اسلام ہے, اسے کوئی بتاتا نہیں, اسے کوئی بتاتا نہیں. میں اسے ہر بیان میں بتاتا ہوں کہ ذہنوں میں پڑے کہ یہ بھی اسلام ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا, ماں باپ کی عظمت کے سامنے سر جھکانا, بیوی سے میٹھا بول بولنا, بیوی سے اچھا سلوک کرنا اور بیوی کی بد زمانی کو برداشت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دین بنایا ہے. اور اولاد کی تربیت کرنا, حلال کمانا, یہ چند چیزوں کی اب نیت کر لو تو انشاءاللہ آپ کو نفع بہت ہوگا, فائدہ بہت ہوگا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا, انشاءاللہ پکی نیت کرتے ہو نا. یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے, یہ تبلیغ کا کام اس کو سکھانے کی محنت, اس کے لیے پھرنا ہے. میں آج بڑی مشکل سے آیا ہوں, میرے سر میں کل سے بہت شدید درد ہے, شدید, اور رات بھی جاگتے گزری ہے, دن بھی اسی کڑب میں گزرا ہے. عصر میں جا کے تھوڑا سا ہلکا ہوا, تو یہ شاہد نے آنا تھا, اس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. تو اس لیے میں نے کہا تھا میں تھوڑی سی بات کروں گا, تشکیل پھر یہ کرے گا کیونکہ تم اس کے شوق میں زیادہ آئے ہو, تو اس کی بات سنو اور پھر اپنی تشکیل بھی کرواؤ, اپنے نام بھی لکھاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں, نہ کہ نہ قدری کرتے ہیں. اب اگر تم اس پر چھینا جھپٹی کرو تو یہ تو بدتمیزی ہوگی اور یہ نہ قدری ہوگی. مہمان کو تکلیف دینا عزت نہیں ہے, مہمان کی عزت کرنا عزت ہے. مہمان کو راحت پہنچانا, مہمان کو ٹھنڈک پہنچانا عزت ہے, نہ کہ اس کو تکلیف دینا عزت. تو اس لیے یہ تھوڑے آپ سے بات کرے گا, تشکیل کرے گا. جب اس کے نکلنے کا ہو تو آپ یہاں سے اس کو راستہ دیں, آپ اس کو دھکے نہ دیں, ایک دوسرے کو چڑھائی نہ کریں. آپ چونکہ روز روز تو نہیں آئے گا نا, تو کبھی موقع ہوا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تو میرے کہنے پر یہ آ گیا ہے, تو یہاں سے یہ تاثر لے کر جائے کہ اخلاق والے لوگ تھے, محبت کی لیکن بدتمیزی نہیں تھی. تو ہم نے آپ محبت کرو ضرور لیکن بدتمیزی نہ ہو. ایک تو مسجد ہے اور ایک دوسرے ویسے بھی بے اکرامی ہے. میں اس محبت میں کئی دفعہ جیب کٹوا چکا ہوں لوگوں سے, مسا ہوں تو کہتے میں بٹوا کو چیز رکھے ہی نہیں, کٹ کے لے جانے مسافر والے ہاتھ نہ پلیں گے تو بچوں کوئی کام کر جانا. تو لہذا بھائی میری یہ گزارش ہے کہ آپ سے تھوڑی بات کرے گا بھائی شاید, تو پھر یہ تشکیل کرے گا اپنے نام دینے, لیکن بیان کے بعد آپ بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ اکثر نوجوان آئے ہو تو آپ نے پریشان نہیں کرنا, تنگ نہیں کرنا, وعدہ کرتے ہو نا.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com